بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج پیر ہے دہ کی 19 جنوری کی 9 اور جمادی الثانی کی 16 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نحل کی آیات نمبر 1-12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد سنیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمیشہ کی طرح ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر روزانہ پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر روزانہ پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر روزانہ پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران اور ماسکو کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں اور مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے بہترین مواقع پائے جاتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے پاکستانی فوج کے جی سی ایس سی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی، اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی ورکنگ گروپ کی تشکیل پر زور دیا۔ اور راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا شدید سردی کے عالم میں ریاست ہریانہ پہنچ گئی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران اور ماسکو کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں اور مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے بہترین مواقع پائے جاتے ہیں۔ روس کے نئے سفیر سے سفارتی اسناد وصول کرنے کی تقریب میں ہونے والی ملاقات میں صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ہمہ جہتی تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے معاشی اور اقتصادی میدان میں دو طرفہ رابطے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران اور روس کا دو طرفہ علاقائی اور عالمی سطح پر مؤثر تعاون جاری رہنا چاہیے۔ اس موقع پر ایران میں تعینات روس کے نئے سفیر الیکسی دیدوف نے بھی وسیع اقتصادی تعلقات کو اپنی اولین ترجیحات قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور ماسکو کے اسٹریٹجک معاشی تعلقات نے پابندیوں کی پالیسی کو غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی کو کل ملائیشیا، مالی اور وینزویلا کے سفیروں نے بھی سفارتی اسناد پیش کیے۔ اس موقع پر صدر رئیسی نے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب ایک ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور شام اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں فریقین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے اعلی حکام کے سنجیدہ عزم پر زور دیا۔ اس گفتگو میں شام کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تعمیری اور مؤثر کردار اور آستانہ مذاکرات سمیت اس ملک کے سیاسی بحران کو حل کرنے میں مدد دینے کو سراہا اور ایران کا شکریہ ادا کیا اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران نے خلائی سائنس کے میدان میں اپنے 10 سالہ خلائی منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اسٹریٹجی کی اہمیت کے حامل منصوبے کا آغاز ایرانی خلائی ایجنسی کے اس منصوبے کے پہلے اجلاس میں کیا گیا۔ سپریم خلائی قومی کونسل کی منظوری کے بعد ایران نے خلائی سائنس کے میدان میں اپنے 10 سالہ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے آغاز کے پہلے دن ایرانی خلائی ایجنسی کا اس منصوبے کے حوالے سے پہلا اجلاس ادارے کے سربراہ حسن سالاریا کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ ایرانی خلائی ایجنسی کے سربراہ حسن سالاریا نے کہا کہ یہ 10 سالہ خلائی منصوبہ ایک اہم دستاویز ہے جس پر عمل درآمد کرنا ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی خلائی سپریم کونسل اور ایرانی خلائی ایجنسی نے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھرپور آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اس 10 سالہ منصوبے پر عمل درآمد کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران خلائی ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ لانچ کے میدان میں ایک اہم مرکز بن جائے گا۔ حسن سالاریا نے کہا کہ ایران خلائی سائنس کے میدان میں یہ ساری کامیابیاں مقامی ماہرین کی صلاحیتوں کی بنیاد پر تکمیل کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے پاکستانی فوج کے جی سی ایس سی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی ورکنگ گروپ کی تشکیل پر زور دیا۔ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان چلے آ رہے خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میجر جنرل باقری نے پاکستانی فوج کے سابق چیئرمین جی سی ایس سی جنرل ندیم رضا کی تجویز کے مطابق مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے اعلیٰ سطح کے کمانڈروں کی باہمی ملاقاتوں اور تربیتی امور، نیس آپریشنل سیکیورٹی اور تکنیکی صلاحیتوں سے استفادے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ میجر جنرل باقری نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دورہ تہران کی دعوت بھی دی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعلی پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کا مقصد وزیراعلی کے اعتماد کے ووٹ لینے کے دن تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی میں وفاقی وزراء میں سے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، معاون خصوصی عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران قانونی ٹیم کو پوری تیاری سے حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں نے گورنر کے احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ملک کی موجودہ صورتحال کو اداروں کی سیاسی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ کراچی میں ویڈیو لنک کے ذریعے خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں اداروں میں جو سیاسی مداخلت کی گئی ہے اس کا ملک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے سابق آرمی چیف کا نام لے کر کہا کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس میں بڑا ہاتھ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پھر ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے آثار دیکھ رہے ہیں جس کے تحت تحریک انصاف کو کمزور اور بعض دوسری جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ملک میں آٹے کے بحران اور میرپور خاص میں بھگدڑ مچنے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کو تباہ کرنے کا ایجنڈا لے کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سری لنکا جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے شہر میرپور خاص میں سستے آٹے کے حصول کے لیے آنے والے ہجوم میں بھگدڑ مچ جانے کے باعث کم سے کم ایک شخص دم توڑ گیا ہے۔ بھگدڑ کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب پاکستان کو آٹے کے شدید بحران کا سامنا ہے اور آٹے کی قیمت 160 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی سامان سے لدا ٹرک پہنچا تو ہجوم نے ٹرک پر دھاوا بول دیا۔ پولیس اہلکاروں نے ہجوم کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مکمل طور پر ناکام نظر آئے۔ بھگدڑ کے دوران ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں بدامنی، اغوا، برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات کے بعد اب بعض علاقوں میں عوامی احتجاج اور دھرنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے علاقے جنوبی وزیرستان کے رستم بازار وانا سے اطلاعات ہیں کہ آئے دن ٹارگٹ کلنگ، اغوا، برائے تاوان اور بدامنی کے پیش آنے والے واقعات کے خلاف عوام میدان میں آ گئے ہیں اور گزشتہ چند روز سے ان کا دھرنا جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھرنے میں پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی، پی ٹی ایم اور قبائلی ایم آئی ڈی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا شدید سردی کے عالم میں ریاست ہریانہ پہنچ گئی ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جیسے ہی ریاست ہریانہ میں داخل ہوئی، ریاست کے کانگریسی کارکنوں کا جوش و جذبہ اپنے عروج پر پہنچ گیا اور سخت سردی کے باوجود بہت سے کارکنوں نے شرٹس اتار کر ڈانس شروع کر دیا۔ ہریانہ میں اس یاترا میں سابق وزیر اعلی ہڈا اور کئی دیگر کانگریسی لیڈر شریک ہوئے۔ ہریانہ میں اس وقت شدید سردی اور کوہرا ہے لیکن یہ یاترا بدستور جاری ہے۔ اس سے پہلے ہریانہ کے بارڈر پر بڑی تعداد میں کانگریسی کارکن بھارت جوڑو یاترا کے استقبال میں کھڑے دکھائی دیے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے طالبان حکومت کے وزیر تعلیم سے افغان خواتین کی یونیورسٹی میں تعلیم پر پابندی کے معاملے پر گفتگو کی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے مارکوس پوتسل نے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگائے جانے کے بعد کسی عالمی ادارے کے پہلے نمائندے کے بطور طالبان حکومت کے وزیر اعلیٰ تعلیم سے گفتگو کی۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے اس گفتگو میں طالبانی وزیر سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ان پابندیوں کو کل عدم قرار دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو افغانستان عنقریب ایک نئے بحران سے روبرو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے نمائندے نے افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی اور سابق صدر حامد کرزئی کے ہمراہ طالبان حکومت کے وزیر اقتصاد محمد حنیف سے بھی گفتگو کی کہ جنہوں نے غیر سرکاری اداروں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ جی ناظرین، پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دو تین بڑے اہم ایشوز پہ بات ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان موجود ہیں۔ ڈاکٹر جعفر رضی، میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم۔
جی،
ڈاکٹر جعفر رضی خان، یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے، سب کے علم ہے کہ پاکستان اور ایران دو ہمسایہ برادر ملک ہیں، بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً بعض ایشوز کو جب حکام آپس میں زیر بحث لاتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ صورتحال ہے، اور اس پہ دونوں ممالک کو زیادہ تیزی کے ساتھ اور بر وقت کچھ امور انجام دینے چاہیے. جو تازہ ترین ٹیلیفونک ملاقات ہوئی ہے آپ نے بھی اس کو کور کیا ہے, کچھ تفصیلات بتائیں گے؟
جی بالکل, پاکستان اور ایران کے جو دیرینہ تاریخی تعلقات ہیں اس میں جو ظاہری طور پر جو ہے وہ یہ نہ چاہیے کہ انٹرنیشنل ایشوز پہ اور انٹرنیشنل فورم پہ دونوں ممالک کا بہت سارے جو بین الاقوامی مسائل ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ ویو رہا ہے. تو ابھی بھی چونکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ رئیسی کی, اس کی ایک پریارٹی یہ رہی ہے کہ جتنے بھی ریجنل اور جو علاقائی ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نزدیک کوآرڈینیشن انٹرنیشنل ایشوز پر ہو. تو اس میں سب سے اہم ایشو جو ایک تو یہ تھا کہ اس ملاقات میں جو ہے وہ اقتصادی اکنامک کوآپریشن, جیسے آلریڈی پاکستان میں جو ہے تفتان بارڈر کے علاوہ رمضان کراسنگ اور ایک اور کراسنگ جو ہے وہ اوپن کرنے پر اور مشترکہ بازار اور کامن اکنامک جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے اس پر ہوئی.
ڈاکٹر جعفر رضی خان,
جی
اس ملاقات میں کچھ سیکیورٹی چیلنج کے خلاف مشترکہ اقدامات کی بھی بات ہوئی ہے, اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے؟
جی دیکھیے, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بارڈر پہ جو سیکیورٹی ایشو یا اگر خدا نخواستہ جو ٹیرر گروپ ہے ان کی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل یا مشترکہ فروف جو ہے وہ آلریڈی اس پلان کا حصہ ہے کہ جس میں جو ہے دونوں طرف کی سیکیورٹی آپریٹرس جو ہے ان کے درمیان ایک لیڈ کوآپریشن ہوگا, کسی بھی سیپریٹسٹ گروپ کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنے کے لیے یا ٹیرر گروپ کو, جو کہ دونوں ملکوں کے لیے جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کو بلوچستان کے اندر نقصان پہنچا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر سیکیورٹی ہوگی تو اس طریقے سے جو زائرین ہیں پلگرمز ہیں ان کی تعداد میں مسلسل, خصوصاً آپ نے دیکھا کہ کراچی کی طرف سے جو ہے وہ رمضان بارڈر پہ اور پنجاب کے لوگ جو ہے وہ تفتان پلگرم جو ہے وہ تفتان بارڈر کے تھرو موو کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو تاجر برادری ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ موجودہ مہینوں میں جو ہے وہ ایک رجحان بڑا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان امپورٹ اور ایکسپورٹس پر. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ موجودہ جو ایران نے چاول کی درآمدات کی اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو پاکستان کا تھا. تو اس سچویشن میں جو یا جو مشترکہ جو منڈیاں بنائی جائیں گی یا بازار جو سرحدی مارکیٹیں ہیں, تو ایک اس میں بڑا خلل یہ جو پلگرمز ہیں یا جو تاجر برادری ہے یا جو ٹرکس اور ٹریلر یہ جو موو کرتے ہیں, تو ٹوٹل طور پر بلوچستان کے اندر جو ہے سیکیورٹی جو ہے اس کا امپروو ہونا بہت ضروری ہے. لیکن شر پسند عناصر ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس خطے کی سیکیورٹی کو یا حتی بیرونی فورسز جو ہے وہ خدا نہ خواستہ سوائل کو ایک دوسرے کے لیے نہ ایک دوسرے علاقے کو نہ عام کرنے کے لیے ان کو استعمال نہ کرنے دیا جائے اس ریجن کو.
ڈاکٹر جعفر رضی خان,
جی
اس وقت ایک اور ایشو جو شارلی ایبڈو کے عنوان سے اس وقت عالمی میڈیا میں بھی اور اسلامی میڈیا میں بھی ہے اور اس نے ایک بار پھر اپنی اسی تاریخ کو دہرایا ہے اور آزادی اظہار کے نام پہ اسلامی مقدسات کو نشانہ بنایا, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
دیکھیے یہ جو ہے وہ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں تو یہ جو اسلاموفوبیا کیمپین ہے اسی کا ایک پارٹ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے بہانے سے یا یوں سمجھے کہ جو زائنسٹ لابیز ہیں وہاں پہ ویسٹ کے اندر اور خصوصاً کچھ پچھلے سالوں میں فرانس کے اندر جو ہے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور اس کے پارٹ ہے یہ شارلی یا چارلی ہفتے. تو جو ہولی پرافٹ کے بلاس فیمیس اور جو جتنے بھی اسلامی مقدسات کو انہوں نے پچھلے سالوں میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو اس کا ایک اب یہ حصہ ہے کہ جو ریلیجیس اتھارٹیز ہیں یا جیسے ایران جو کہ ایروگنٹ پاور یا جو ورلڈ زائونسٹ ایجنڈا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے فورس فرنٹ پر ہے, تو جو ایران کی شخصیات ہیں یا جو یوں سمجھے کہ بین الاقوامی جیسے اسلامک لیڈر آف اسلامک ریولوشن جو لیڈر آف اسلامک ریولوشن ہے جن کی پوری دنیا میں فالوئنگ ہے, تو یہ جو ہے اس طریقے سے ٹارگیٹ کر کے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلم ورلڈ ہے ان کی فیلنگس کو ہرٹ کیا جائے, تو لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. یعنی اب جو خود جو فرانس کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھتے ہیں, خود دیکھیے اسلامک ریپبلک آف ایران کی فارن منسٹری نے اس موو کا ڈائریکٹ فرینچ گورنمنٹ کو جو ہے وہ رسپانسیبل ٹھہرایا ہے, اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ کانسپیریسی کا جو پلاٹ اس کے پیچھے ہے, تو لیکن اس کا جو ہے اب اس موومنٹ جو موجودہ انہوں نے کی ہے موو, تو اس کے خلاف جو ہے خود ویسٹ کے اندر بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو یہ خود جو ہے اس قسم کے جو میگزین ہیں یہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کھو چکے ہیں, اور اب ان کو جو ہے وہ نیشنل لیول پہ کوئی آڈینس بھی نہیں مل رہے, تو یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ فرینچ میگزین بن چکا ہے جو کبھی ہولی پرافٹ آف اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے اور کبھی جو ہے اسلامی مقدسات اور جو ہے وہ جو ریلیجیس اتھارٹیز ہے.
ڈاکٹر جعفر رضی, آزادی اظہار ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کو یہ مغرب والے جب چاہتے ہیں اسلام کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں, جب بھی اسلامو فوبیا کے عنوان سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں, ایرانو فوبیا کے عنوان سے استعمال کر لیتے ہیں, ایک ہتھیار ہے گویا ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جبکہ جب ہولوکاسٹ کا مسئلہ ہو وہاں پہ آزادی اظہار نہیں ہے, جب خود فرانس کے صدر سرکوزی کے اپنے بیٹے اور جس سے جس یہودی خاتون سے اس نے شادی کی اور اس کو اسی شارلی ایبڈو نے جب اس کے بارے میں کوئی چیز شائع کی تو اس کارٹونسٹ کو نوکری سے اس کو نکال دیا گیا, تو یہ تو دوہرا معیار ہے نا کہ اگر مسلمانوں کے مقدس ترین شخصیات پہ آپ حملے کرتے رہیں اور اس کو آپ کہیں یہ آزادی اظہار ہے, اور آپ اپنے جب اس میں آتے ہیں تو آپ اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف, آپ اپنے کسی کنگ کے خلاف, آپ ہولوکاسٹ کے عنوان سے اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے, تو اس دوہرے معیار پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ ہپوکریسی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایران کی کتنی میڈیا ویب سائٹس پر جو ہے وہ موجودہ مہینوں میں جو ہے ان کو بلاک کیا گیا ہے, تو جب آپ میڈیا آؤٹ لیٹس کو بلاک کر رہے ہیں اور جو ہے وہ آزادی بیان کے نام پر جو ایسے جو لو آؤٹ ڈیٹڈ میگزینز ہیں اگر وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور اسلام صوبیہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کی ٹوٹلی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے وہی جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ زائونزم جو لابی ہے خواہ وہ فرانس کے اندر ہو خواہ وہ یو ایس کے اندر ہو, دیکھیے جو ٹرمپ کا جو شامل لا تھا وہ ایکچولی اس نے عربوں اور عیسائی کے درمیان جو ہے وہ نارملائزیشن کے پروسیس کو.
ڈاکٹر جعفر رضی خان بہت شکریہ, ٹائم بالکل اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین اس موضوع پہ ہم مزید گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور یقیناً مغرب کی اس دوہری اور ڈبل سٹینڈرڈ پالیسیوں پہ بات کرنا ضروری تھا کہ آپ جب اپنی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے, وہاں پہ آپ سینسر لگاتے ہیں, وہاں پہ ایران کی میڈیا پہ پابندی لگاتے ہیں, اور جب خود توہین کرنی ہوتی ہے تو اس کو آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, قسمت بدل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے, قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ نیکی اللہ کے سلسلے میں بندے کی بہترین معرفت کا ثبوت ہے, کیونکہ اللہ کی خاطر مسلمان ماں باپ کے احترام سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت انسان کو خدا کی رضا و خوشنودی تک نہیں پہنچا سکتی. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، ماں باپ سے انس و محبت ایک اہم فریضہ ہے. ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے انس و محبت کی بنا پر وہ مائل نہیں ہیں کہ جہاد کے لیے جاؤں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہو، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کا تم سے ایک روز انس و محبت کرنا ایک سال کے جہاد سے افضل و بہتر ہے. اسی طرح مشہور مورخ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جو بھی نیک اور صالح بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف مہر و محبت سے دیکھتا ہے، اسے ہر نگاہ کے عوض ایک کامل اور مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، چاہے وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے جب بھی؟ فرمایا، ہاں، خداوند عالم تو سب سے بڑا اور سب سے پاکیزہ ہے. ماں باپ کی عظمت کے سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے. نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پس جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کی نماز قبول نہیں ہے. دوسرے، اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پس جو شخص اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے، اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. تقوی الہی کے ساتھ صلہ رحم کا حکم دیا ہے، پس جس نے صلہ رحم یعنی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس نے تقوی الہی بھی انجام نہیں دیا. سامعین، ماں باپ کا کتنا اہم مقام و مرتبہ ہے، آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماں باپ کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے سلسلے میں اللہ کا حکم بجا لائے، تو اس پر جنت کا 1 دروازہ کھولا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے مناجات میں مشغول تھے. آپ نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں ناز و نعمت میں سرشار دیکھا، تو عرض کیا، خدایا، یہ کون ہے جس پر تیرا عرش سایہ کیے ہوئے ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا اور کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 سال کی مسافت طے کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور 1 سال کی راہ طے کر کے اعزا اور اہل خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی اگر ماں باپ اتنے زیادہ فاصلے پر ہوں کہ وہ دوری 2 سال میں طے ہوتی ہے، تو بھی ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے ساتھ نیکی کرنا اہمیت رکھتا ہے. آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی اور روزی زیادہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے. حنان ابن صدیر کہتے ہیں کہ ہم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور میسر بھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس وقت اہل خاندان کے ساتھ صلہ رحم کی بات چھڑ گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میسر، تمہاری موت کئی مرتبہ آئی لیکن ہر مرتبہ اہل خاندان کے ساتھ تمہارے نیک برتاؤ کی بنا پر خدا نے اسے ٹال دیا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تمہاری عمر زیادہ کرے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ٹنڈو جام حیدرآباد سے محمد قیصر صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو تہران کے محرم کے پروگرام ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بہترین تھے۔ اس سال محرم الحرام کے پروگراموں میں نوحہ، مرثیہ اور سلام وغیرہ کے ٹائم میں اضافہ کیا گیا، جو بہت اچھا اقدام تھا، اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی تھی کہ نوحہ سلام کا دورانیہ زیادہ ہو۔ ویسے پروگرام تو سارے اچھے ہوتے ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگراموں کا جواب ہی نہیں۔ خبریں بھی ریڈیو تہران کی دیگر میڈیا ذرائع کے حوالے سے منفرد ہوتی ہیں، اور ریڈیو تہران دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے بھی خبریں نشر کر کے میڈیا کی صف بندی میں سب سے آگے ہے۔ چاہے خبریں فلسطین، یمن، بحرین، لبنان اور عراق کی ہوں، ریڈیو تہران اپنے صحافتی کردار کو بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ اور سامعین، محترم محمد قیصر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابوالوفا ہیروی کہتے ہیں، میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہ وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے، لہٰذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا، البتہ مجھے آن حضرت کے یہ الفاظ، تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے، کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب تھی اور اسی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا تو اتنے عرصے کے بعد آ حضرت دوبارہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیا پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19/10/16 جمادی الثانی اور 9 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ جمادی الثانی سن 421 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور شاعر اور کاتب ابن دراج قسطلی نے وفات پائی۔ وہ 347 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن دراج اپنے زمانے کے بڑے شعرا میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے 4 صدی ہجری قمری کے اواخر اور 5 صدی ہجری کے اوائل میں عربی شاعری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اندلس میں انہوں نے عربی شاعری میں نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ ان کی شاعری ادبی اہمیت رکھنے کے علاوہ اس زمانے کے ہسپانیہ کے واقعات سے آگاہ ہونے کا ایک اہم ذریعہ بھی شمار ہوتی ہے۔ نو جنوری سن 1768 عیسوی کو فرانس کے انقلابی سردار لازار ہوش پیدا ہوئے۔ انہوں نے انقلاب فرانس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لازار ہوش کی اصل شہرت مہاجرین کے نام سے مشہور انقلاب فرانس کے مخالفین کو کچلنے کی وجہ سے ہے۔ برطانیہ بھاگ جانے والے مہاجرین برطانیہ کی مدد سے جون 1795 میں فرانس کے مغربی ساحلوں پر اترے تاکہ جمہوری نظام کا خاتمہ کر سکیں، لیکن انقلاب کے حامیوں نے لازار ہوش کی قیادت میں انہیں شکست دی۔ لازار ہوش کا 1797 میں صرف 29 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ نو جنوری سن 1841 عیسوی کو ڈاکٹر جان گل کرسٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 1769 میں ایڈمبرا میں پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور 1782 میں ہندوستان چلے گئے۔ گل کرسٹ بے حد ذہین اور دور اندیش تھے۔ بمبئی کے ساحل پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ جب تک وہ ہندوستانی زبان پر مکمل عبور حاصل نہ کریں گے، اس وقت تک وہاں کی زندگی سے لطف اندوز نہ ہو سکیں گے۔ انہوں نے اپنی طبی پریکٹس چھوڑ کر لسانیات میں مہارت حاصل کرنی شروع کر دی۔ 3 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوستانی زبان پر عبور حاصل کر لیا، بلکہ ہندوستانی زبان کی قواعد اور لغت پر ایک کتاب کے لیے خاصا مواد بھی اکٹھا کر لیا۔ اس دوران وہ غازی پور میں مقیم رہے، اور یہیں ان کی پہلی کتاب ہندوستانی لغت چھپ کر منظر عام پر آئی۔ ان کی تصنیف، تالیف یا ترجمہ شدہ کتابوں کی تعداد 60 سے زیادہ تھی۔ نو جنوری سن 1992 عیسوی کو گھنی کے تحریک آزادی کے رہنما احمد سکو تورے پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی فرانسیسی سامراج سے اپنے ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ احمد سیکوتورے سن 1952 عیسوی میں گنا کے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بنے اور انہوں نے اپنے پرامن جدوجہد آزادی کو جاری رکھا. بالآخر سن 1958 عیسوی میں آزاد ہو گیا اور اس کے ایک سال کے بعد احمد سیکوتورے کو ملک کی صدارت کے لیے منتخب کر لیا گیا. وہ 1984 میں اپنے انتقال تک مسلسل 5 بار صدر کے عہدے پر رہے. سیکوتورے نے گنی میں ایک پارٹی بنائی تھی جس کے صدر وہ خود تھے اور خارجہ پالیسی میں کمیونسٹ ممالک کی طرف رجحان رکھتے تھے، لیکن 1970 کے عشرے کے اواخر میں انہوں نے اسلامی ممالک سے قربت کی پالیسی اختیار کر لی تھی. نو جنوری 1964 عیسوی کو نہر پاناما کے علاقے میں امریکی پرچم لہرائے جانے کی وجہ سے پاناما میں زبردست شورشوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس ملک کے کچھ لوگ امریکی فوج کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی ہو گئے. واضح رہے کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پاناما کے 134 علاقے میں فوجی اڈے قائم کیے اور عملاً اس ملک پر فوجی قبضہ کر لیا. سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں. نوزدہ دہ سن 1395 ہجری شمسی کو آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے. ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی چند با اثر ترین سیاسی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے. آیت اللہ رفسنجانی 3 شہریور سن 1313 ہجری شمسی کو رفسنجان کے ایک گاؤں بہرمان میں نسبتاً ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. وہ 40 ہجری شمسی کے عشرے کے شروع میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے حوضۂ علمیہ قم تشریف لے گئے اور وہاں پر پہلوی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں شریک ہو گئے. پہلوی شاہی حکومت کے دور میں آیت اللہ رفسنجانی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی گئے، لیکن اپنی حکومت مخالف سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ رفسنجانی کئی بار پارلیمان کے اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور 1989 اور 1993 میں 2 بار لگاتار صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز ہوئے. وہ 1376 ہجری شمسی سے اپنی وفات تک تشخیص مصلحت نظام کونسل کے صدر تھے اور سن 2007 سے 2011 تک مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے بھی صدر تھے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية ذن قود كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.